نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ دعا جو اس سورت میں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو بتائی گئی ہے، یہی مدعا اور یہی مقصد ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احادیث کا خلاصہ ہے، اور یہی قرآن کریم کا خلاصہ ہے. آسمانوں سے علوم کا اترنا، اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اور آپ کو اولین اور آخرین کا علم کا دیا جانا، اور پھر اس کو قرآن و حدیث کی شکل میں محفوظ کر دینا، اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں اور اللہ ان کو ہدایت دیتا رہے، تاکہ بندے اور بندے کے مالک کے درمیان رابطہ قائم رہے. اللہ نے اس سورہ فاتحہ میں تمام انسانوں کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ جب تم ہمارے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرو، اور ہماری ثناء و صفت سے تم کو فراغت ہو، تو تم یہ دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو اللہ سیدھے رستے کی ہدایت فرما. یہاں اس میں ذرا سا ایک اشکال ہوتا ہے، پہلے اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا عام مسلمانوں کو بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور خاص مسلمانوں کو بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دعا کی تلقین فرمائی گئی. آپ بھی اپنی نمازوں میں یہی دعا پڑھتے تھے کہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اولیاء، صلحاء، اتقیاء اور عام مسلمان، نکوکار، گنہگار، متقی، پرہیزگار، سب کے واسطے یہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کسی کی کوئی فاتحہ بدلی ہوئی تو نہیں ہے کہ محبین کی فاتحہ کوئی اور ہو اور ان کی دیوبندیوں کی کوئی اور ہو، سب کی ایک ہی دعا ہے. مسلمانوں میں سینکڑوں فرقے بنے اور پیدا ہوئے، اور 72-73 فرقوں کی پیشین گوئی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ 77 فرقتن الا 73 فرقتن کلہم فی النار الا واحدہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہ 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے. تو حضرات صحابہ نے چونک گئے اور پوچھا، حضرت وہ منہوم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، نجات پائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے؟ تو آپ نے ان کی اس طرح تعین فرمائی کہ ماں انا علیہ و اصحابی، جس طریق پر میں اور میرے صحابہ چلیں گے، اس طریق پر چلنے والے لوگ نجات پائیں گے، اور جو میرا اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیں گے وہ نجات نہیں پا سکیں گے. تو بہرحال یہ 72 فرقے ہوں یا جتنے بھی فرقے ہوں، سب کی فاتحہ یہی ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ہوں یا امام ابو حنیفہ، امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل، خواجہ معین الدین اجمیری ہوں یا شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاءالدین نقشبندی ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی، صحابہ کرام ہوں یا تابعین، مجتہدین ہوں یا ائمہ حدیث و مصنفین، پہلے زمانے کے لوگ ہوں یا اس زمانے کے لوگ ہوں، اور قیامت کے قریب آنے والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا حضرت امام مہدی، سب کی نماز اسی فاتحہ سے ہو، اور امت میں سے کسی کا اس میں ذرا سا اختلاف بھی تو نہیں ہوا. یہ ایک ایسا مجمع علیہ مسئلہ ہے جیسے کلمے پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، اس میں کچھ لوگ گڑبڑ کر بھی دیتے ہیں محمد الرسول اللہ کی جگہ، مگر فاتحہ میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. جون سے یوں کہتے ہیں قرآن شریف آسمان سے اترا تھا، وہ تو عبداللہ ابن سبا غار سرہ میں لے کے چلے گئے ہیں، اب تو قیامت کے قریب وہ امام لے کے قرآن شریف آئیں گے، مگر اس سورہ فاتحہ پر ان کا بھی اتفاق ہے. ان سے بھی پوچھو کہ تمہاری نماز میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، تو کہیں گے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ یہی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ولد الدین تک. اگر تھوڑا بہت اختلاف ہوا بھی تو اس میں ہوا کہ یہ نماز میں فرض ہے یا نماز میں واجب ہے، اور آیا امام کو بھی پڑھنی چاہیے اور مقتدی کو بھی، یا صرف امام کو پڑھنی چاہیے مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے. یہ فروعی سا اختلاف ہے، بنیادی اصولی اختلاف اس میں اس میں. اب یہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ سبھی کو یہ دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی اللہ نے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو جو ہستیاں صراط مستقیم پر ہیں اور ان کا صراط مستقیم پر قائم رہنا یقینی بھی ہے، وہ بھی پھر یہی دعا مانگتے ہیں. یعنی مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ظاہر ہے کہ ہدایت پر ہیں اور ہدایت پر رہنے کی آپ کو قیامت تک کی پیشین گوئی فرمائی، اس لیے کہ نبی تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو ہمیشہ صراط مستقیم پر ہی رہتا ہے. تو آپ صراط مستقیم پر ہی پیدا ہوئے اور صراط مستقیم پر ہی قائم رہے، اس سورت کے نازل ہونے سے بھی پہلے آپ ہدایت پر تھے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد بھی ہدایت پر تھے، اور پھر قیامت تک موت تک ہدایت پر رہنا آپ کا یقینی تھا، اس لیے کہ آپ تو من جانب اللہ معصوم تھے. آپ کے پاس تو شیطان گمراہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، شیطان تو آتا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تو میرے پاس بھی آتا ہے لیکن مجھے اللہ میرے شیطان سے بچا لیتا ہے. تو معصوم، اس کی عصمت آسمانی زمینی کسی جانب سے بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آ سکتی. اور اسی طرح سے وہ حضرات صحابہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ ہیں، اور اسی طرح سے حضرت زبیر ہیں، زبیر ابن العوام ہیں، سعید ابن زید ہیں، اشرعیہ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان 10 صحابی ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے دے دی تھی ان کو. تو وہ جنتی ہو گئے تو ہدایت پر ہیں، جبھی تو جنتی ہیں، وہ بھی ہدایت پر ہیں. تو کم از کم ان لوگوں کو تو اس بات کی تلقین نہ ہوتی جن کا ہدایت پر ہونا موت تک یقینی ہے، وہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہاں سوال ہوتا کہ ایسی جب صراط مستقیم ان کو حاصل ہے تو حاصل کی دعا کرنا لا حاصل ہوتا ہے. جیسے ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں پھر ہم کہیں گھر والوں سے لاؤ کھانا، ابھی تو کھانا کھایا تھا اللہ کے بندو، تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی کہ ابھی تو کھانا کھایا تھا انہوں نے اور ابھی پھر کھانا مانگ رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی آسیب واسیب آ گیا ہے، کوئی جن بھوت آ گیا ہے، یا ان کو کوئی بیماری لگی ہے، یا نسیان تاری ہو گیا کہ ایک منٹ میں ہی کھانا کھا کر بھول گئے. اور اگر ہم نے لحاف اوڑ لیا ہو اور پھر ہم گھر والوں سے کہتے ہیں لحاف اڑا دو ہم کو، تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی، جو چیز کو حاصل ہے اسے کہتے مانگ رہے ہیں. پانی پی لیا اور پھر پانی پینے کے لیے کہنے چلو، وہ تو رمضان میں پیاس کے بعد پیاس لگ بھی سکتی ہے. یا ہم نے مثلا روزہ افطار کر لیا اور روزہ افطار کرنے کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں بھائی افطاری لاؤ، یہ تو کہہ سکتے ہیں کھانا لاؤ لیکن افطاری تو پھر اس کا نام نہیں رہتا. تو اگر کوئی افطاری کے بعد اور پھر کہے بھائی افطاری لاؤ، تو لوگ کہیں چلو ڈاکٹر صاحب یہاں لے کے چلو، ان کو کیا ہو گیا ہے، تو تحصیل حاصل ہے. مدرسے میں پڑھنے والے یہ طالب علم جب ان کے 8 سال پورے ہو جاتے ہیں، ان کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فارغ التحصیل کہلانے لگتے، مولوی صاحب ہو جاتے ہیں، سند لے کے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر کوئی فارغ شدہ تعلیم کسی مدرسے میں جا کے کہے کہ میں آپ کے مدرسے میں داخل ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں، تو مدرسے والے کہیں بھاولا ہو گیا، یہ مدرسے میں روٹی کھاتا پھرتا ہے، یہ تو فارغ ہو کے چلا گیا، اس کے سر پہ پگڑی بن گئی ہے، اس کو دستار فضیلت دے دی گئی ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے، کوئی فارغ تو ہو چکے ہو، پھر کیسے فارغ ہونے کے لیے آ رہے ہو؟ غرض کی ایسی مثالیں بہت ہیں کہ جب ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اسے پھر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ دانشمندی اور عقل مندی کا کام نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر یہ صراط مستقیم پر ہم کو چلا اور صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت عطا فرما، یہ اگر ہم جیسے لوگ کہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم تو ابھی تک ہدایت پر نہیں، اول تو مسلمان بھی ہدایت پر ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھتے ہی ہدایت پر آ گئے، ان کی لائن پر گاڑی چل پڑی ہے، تو عام مسلمانوں کو بھی ہدایت ہو چکی ہے، کلمہ پڑھا تو ہدایت ہو گئی ہے، تو پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی اشکال پڑے گا کہ جب کلمہ پڑھ کے ہم لوگ ہدایت پر آ گئے ہیں اور پھر اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم کون سی چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ کہ کلمے کو نہیں سمجھتے گیا، ایمان پر آنے کو نہیں سمجھتے، تو عام مسلمانوں کے لیے بھی اس دعا میں اشکال ہوتا ہے، اور اگر پھر مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا تو پھر کیا یہودی اور نصرانی اس دعا کو پڑھا کریں گے؟ انہیں تو آنا ہی نہیں ہے۔ جو قوم صراط مستقیم پر آنا ہی نہیں چاہتی اور اس کو صراط مستقیم ہی نہیں سمجھتی، تو وہ اہدنا صراط المستقیم کیسے پڑھیں گے؟ تو یہود و نصارا تو اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ انہیں صراط مستقیم مطلوب ہی نہیں ہے، اور عام مسلمان اس کو پڑھیں تو یوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہدایت حاصل ہے، اور انبیاء اور صلحاء اور اتقیاء وہ اس کلمے کو پڑھیں تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اب سب کے لیے یہ کلمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ایک اشکال ذرا سا یہ ہوتا ہے، میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بالکل ایک موٹی سی مثال سے سمجھ لیجیے کہ گاڑی بالکل ٹھیک ریل لائن پر کھڑی ہوئی ہے، ہمارا ہوائی جہاز بالکل ٹھیک اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ رفتار بھی اس کی چل پڑی اور وہ پرواز میں بھی آگے آسمان پر بھی پہنچ گیا، 30,000 فٹ کی بلندی پر بھی جوڑنے لگا، اب یہ رستے پر ہے جہاز یا نہیں ہے؟ راستے پر ہے، صحیح موڑ پر ہے، صحیح رخ پر ہے، ہمیں دلی جانا ہے، دلی کی اس نے سیٹ باندھی ہے، وہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم ہو گیا، انہوں نے کہا آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں سے اجازت مل گئی ہے، ہوائی جہاز اڑنے لگا ہے، لیکن اب بھی اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ میاں اس جہاز کو ٹھیک ٹھیک منزل پہ پہنچا دیجو اور اس جہاز کو صراط مستقیم عطا فرما، تو کوئی باولا کپتان کہے گا کہ تو جائی رہا اپنی رخ پر، اپنی جائی رہا اپنی سمت پر، تم کیا دعا مانگ رہے ہو؟ نہیں، جب تک وہاں دلی ایئرپورٹ پر اتر کر ہم جہاز کی کھڑکی سے باہر نہ ہو جائیں اس وقت تک بھی ہمارے لیے خطرہ ہے، تو عام لوگوں کے لیے تو یہ خطرہ یوں ہو گیا، لیکن نبی کے واسطے تو خطرہ نہیں، اس کا جہاز تو کہیں حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے کئی معنی ہیں، ایک ہدایت تو اللہ کی نباتات اور دنیا کی تمام مخلوقات کو حاصل ہے، حیوانات کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جیسے مثلا گندم اور گیہوں کے پودوں کو یہ ہدایت ملی ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک خوشہ لگاتے ہیں اور اس میں دانے لگتے ہیں، یہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ان کا یہی ہے، اگر گیہوں کے پودے پر چنے کا پھل لگنے لگے یا مٹر کے پھل لگنے لگے تو سمجھو کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، گیہوں راستے پر نہیں رہا ہے، اس کی منزل بدل گئی ہے، اور گیہوں بوئے تھے اور جو اگنے لگے ہیں، آم بویا تھا اور اس پہ ببول کے کانٹے لگنے لگے ہیں، کھجور کے درخت لگائے تھے اور اس پر پپیتے کے پھل آنے لگے ہیں، تو یوں کہا جائے گا کہ یہ درخت بھٹک گئے ہیں، ہدایت نہیں ہوئی، تو یہ نباتات کو اللہ نے ہدایت دی ہے، گیہوں پر گیہوں لگتا ہے اور مٹر پہ مٹر لگتا ہے، آم کے پیڑ پہ آم لگتا ہے اور کھجور پہ کھجور لگتا ہے، گندم جگندم بے رویت جو ز جو ادمکافات عمل غافل مشو، ایک تو ہدایت اللہ کی یہ نباتات کو ہے، اس پر وہ قائم ہے، ان کو اللہ نے ان کی فطرت میں ان کی ہدایت اور منزل ڈال دی ہے، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتے ہیں، اسی منزل پر جائیں گے جو منزل ان سے مقصود اور مطلوب ہے. اور ایک ہدایت پھر حیوانات کو ہوتی ہے جن کو عقل و خرد تو نہیں ہے مگر حواس ان کو بھی دیے اللہ نے، یعنی حواس خمسہ ظاہرہ پانچ طاقتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں وہ جانوروں کو بھی دی ہیں، بلکہ جانور ہم سے ان طاقتوں میں بڑے ہوئے ہیں. آنکھ کی قوت دیکھنے کی وہ صرف انسانوں کا خصوصی امتیاز نہیں، بلکہ آنکھ سے تو تمام مویشی بھی دیکھتے ہیں، درندے بھی دیکھتے ہیں، چرندے اور پرندے بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے بینائی کی قوت عطا فرمائی ہے. سننے کی طاقت کان میں رکھی تو وہ مویشیوں کو بھی دی ہے، حیوانات کو بھی دی ہے. ایسی سونگنے کی طاقت بھی ان کو دی ہے، اور ہاتھ سے پکڑ کر چھونے کی طاقت بھی اللہ نے ان کو دی ہے، اور پیر سے بھی ان کو سارے جسم میں قوت ماسہ اور قوت لامسہ بھی عطا فرمائی ہے، بلکہ بادی قوتیں تو بعض جانوروں میں ہم سے بھی زیادہ ہے. یہ چیونٹی ہے، چیونٹی کی قوت شامہ کتنی چھوٹا سا، کتنا چھوٹا سا جانور ہے، اب اس چھوٹے سے جانور میں دانت کے کوئی ہاتھی جیسی لگی ہے، اس میں اسی چھوٹے سے جسم کے مطابق اس میں ناک بھی چھوٹی سی لگی ہے، مگر اس کی ناک کے سونگنے کا یہ عالم ہے کہ ہم نے جلیبیاں لا کر اپنے کمرے میں رکھی تو بریک بن کی طرف کے ادھر کے لوگ، بکنل کی طرف کی چیونٹیاں ہماری یہاں نور الاسلام کی مسجد کے حجرے کی جلیبیوں پر چلنا شروع کر دیں گی. ایسی قوت شامہ ہے. تو بتائیے یہ ہماری قوت شامہ بڑی ہوئی ہے کہ چیونٹیوں کی بڑی ہوئی ہے؟ قوت باصرہ کا یہ عالم ہے کہ ہم بڑھتے ہیں تو ہماری نظر کمزور ہونے سے ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک جانور ہوتا ہے آسمانوں پہ اڑتا ہوا، کبھی نصر دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو گدھ کہتے ہیں، یہ ہزار ہزار برس کی عمر کا ہوتا ہے اور کبھی بھی اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے تو بچوں کو بچپن میں ہی چشمہ لگانے کی ضرورت پڑنے لگی ہے. تو ہماری قوت باصرہ اور ہماری قوت جو آنکھ کی دیکھنے کی اور بینائی کی ہے، یہ کتنی کمزور قوت ہے. پھر ہم کو زیادہ سے زیادہ ایک میل کا نظر آتا ہے، اگر ایک میل تک کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ ہم ایک میل کی دوری کسی کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ خیال کریں کہ ہم تو آسمان کو دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے 500 برس کی مسافت پر ہے، کون کہتا ہے ایک میل کا ہم کو دکھائی دیتا ہے؟ تو یہ غلط ہے، آسمان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم. اس آسمان کا تو حال یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں اڑنے والے جب کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھتے ہیں تو انہیں آسمان اوپر ہی نظر نہیں آتا، نیچے بھی آسمان ہی نظر آتا ہے، اور ایسا لگ رہا کہ اوہ اللہ نے آج تو ایسا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم معراج میں جا رہے ہیں، آسمان کے اوپر سے جا رہے ہیں، جیسے نبی کریم سب آسمانوں کے اوپر گئے تھے، آج تو ہم بھی آسمانوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو وہ نیچے آسمان کیسے آ گیا ہے؟ یہ جو رنگ ہم کو نظر آتا ہے، یہ تو دور سے اللہ نے آنکھوں کے سامنے اس کو رنگ کو بھر دیا. اس رنگ کا نام آسمان نہیں، اس کو تو مجازن کہہ دیتے ہیں یہ آسمان ہے، ورنہ آسمان تو بہت دور ہے، وہاں تک نظر نہیں جا سکتی ہے. تو ایک میل کا نظر آتا ہے، یہ جو گدھ ہوتا ہے اس کو 100 کوس کا نظر آتا ہے. جہاں کوئی جانور مرتا ہے اس کو 100 کوس سے نظر آ جاتا ہے. اللہ نے طاقت پرواز ایسی دی ہے کہ یہ 100 کوس کی مسافت کو تھوڑی سی دیر میں طے کر لیتا ہے. ہمارے تو جہاز بھی نہیں جا سکتے اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے یہ لوگ جاتے ہیں. یہ کیا مکھی ذرا سا جانور، مکھی آپ کے یہاں تو ہوتی نہیں، آپ کو سمجھانا پڑے گا مکھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یسلبہ صبح سمجھانا یوں پڑے گا کہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، چھوٹی سی مکھی کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے. وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے، مگر بڑی شرافت سے. وہ اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اور یہ جو گندی مکھی ہوتی ہے جو آپ کے انگلینڈ میں دیکھی نہیں جاتی، تو اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں ہے. وہ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. کہ ان کے بتوں کی یہ حقیقت ہے کہ اگر ان پر کوئی چیز کھانے کی رکھ دو اور مکھی آ جائے اور اپنے پنجوں میں کچھ نہ کچھ حصہ لے جائے اس کی مٹھائی میں سے، تو یہ بت اور یہ خدا جو ہیں جن پر چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، یہ اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. تو مکھی کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مکھی ہے. اس مکھی کے متعلق تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کمزور جانور ہے، لیکن 30 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اس کا ٹریفک ہوتا ہے. 30 میل جاتی ہے گھنٹے میں، یہ کتنی اڑتی ہے. لوگوں نے ناپنے والوں نے بھی کیا کیا ناپ ڈالا ہے، مچھر کی رفتار اور مکھی کی پرواز اور گدوں کی پرواز اور آنکھوں کی بینائی کہاں تک جاتی ہے. یہ ساری دنیا کے فلسفی اور سائنسدانوں نے سب چیزیں بتا دی ہم کو کہ یہ مکھی اتنی اڑتی ہے تو پرواز میں ہم سے زیادہ. ہم اگر بھاگ کر بھی چلیں تو ایک گھنٹے میں 30 میل نہیں جا سکتے، تو مکھی طاقت پرواز ہم سے زیادہ رکھتی ہے، ہم سے زیادہ جا سکتی ہے. تو ہم کو اپنی طاقت پر ناز ہے. تو بہرحال ہدایت ایک اللہ نے جانوروں کو، مویشیوں کو دی ہے، تو ان کو حواس دیے ہیں، بینائی و سماعت دی ہے اور قوت سامہ دی ہے، اور اس سے وہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں اور اس میں کبھی بھٹکتے بھی نہیں ہیں. جس کو اللہ نے جو قوت سامہ دی ہے وہ کبھی اس سے چھن نہیں سکتی، کوئی طاقت اس سے لے نہیں سکتی. فطرت میں ڈال دیا اللہ نے کہ وہ اسی طرح سے چلے. مویشیوں کی قسمیں ہیں، بکریوں میں اور گایوں میں اور بھینسوں میں اللہ نے دودھ پیدا کرنے کی فطرت ڈالی ہے، دودھ ہی ان سے نکلتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جائیں گائے کے نیچے دودھ نکالنے کے واسطے اور وہاں ہم کو ٹماٹر لگے ہوئے مل جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، اور دودھ ہی ملے گا. تو وہ بھی ایک ہدایت ہے. اور ایک ہدایت ہوتی ہے ارباب عقل و خرد کو، ہدایت عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ مختلف، چونکہ عقلیں مختلف ہیں تو اس کی ہدایت بھی مختلف ہوتی ہے. ایک ارسطاطالیس کا فلسفہ ہے، ایک افلاطون کا فلسفہ ہے، اور ایک شیخ بوالیسینا کا فلسفہ ہے، ایک شیخ فارابی کا فلسفہ ہے، اور ایک ہی زمانے کے لوگوں کے فلسفے ہیں. تو سب کے فلسفے الگ الگ یوں ہیں کہ فلسفیاں الگ الگ ہیں، یعنی عقل و خرد الگ الگ ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ آسمان گھومتا ہے، اور پھر لوگ آئے فلسفی تو کہنے کہ زمین گھومتی ہے، اور کسی تیسرے نے کہا کہ نہیں، نہ آسمان گھومتا ہے نہ زمین گھومتی ہے، تمہارا دماغ گھومتا ہے. تو کبھی کوئی آتا ہے دنیا میں تو آسمانوں کو بتاتا ہے یہ متحرک ہے، اور کبھی پھر آتا ہے کوئی نہیں، آسمان تو اپنی جگہ پر متحرک نہیں، حتیٰ کہ یہ سورج بھی اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، چاند بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، یہ تو زمین کا گولا جو ہے یہ گھوم رہا ہے، یہ چل رہا ہے، تو زمین گھوم رہی ہے. اور ایسا بھی لوگ کہنے لگے نہیں بھائی، زمین کیسے گھومے گی، اگر زمین گھومتی تو یہ برطانیہ یا ہمارا شہر بلیک بن تو ہوتا جانے دلی سے بھی ادھر چلا گیا ہوتا اب تک. بہرحال زمین گھومتی ہے یا آسمان گھومتا ہے، مختلف خیالات دنیا کے ہیں. یہ عقل و خرد کی رہنمائی ہے، یہ مختلف ہوتی رہتی ہے، عقلیں بدلتی رہتی ہیں. اور ایک ہدایت ایسی ہے جس کی ضرورت سب کو پڑتی ہے، اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اگر دے تو وہ ہدایت ملتی ہے، اور اگر نہ دے تو وہ نہیں ملتی ہے. عقلیں تو اللہ نے تقسیم کر دی ہیں، جب تقسیم کر دی تو اپنی عقل سے سوچو، اور آنکھیں اور کان سب تقسیم کر دی، اپنے کان سے سنو اور آنکھوں سے دیکھو. نباتات کو ہدایت دے دی، وہ بھی اپنے انداز پہ لگے ہوئے ہیں، فطرت پہ چل رہے ہیں. لیکن ایک ہدایت ایسی ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں. بہت سارے کام اللہ نے بندوں کے اختیار میں نہیں دیے ہیں، جیسے مثلاً اولاد کا ہونا اللہ نے دیا ہی نہیں، شادی کرنے کا تو اختیار دیا ہے. شادی کر سکتے ہو اپنے اختیار سے، منگنی کرو، شادی کرو، دلہن بنا کے لاؤ، تمہیں اختیار دیا ہے. لیکن اس شادی کے بعد میں یہ بھی تمہارے اختیار میں کہ بچے بھی تم لے سکو، یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یا بولی میشا ہو اناسا، یا بولی میشا ہو ذکور، وہ جالو میشا ہو عقیما، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بیچ میں باج بنا کے بٹا دے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر یہ اختیار میں دے دیتا تو ان لڑکیاں تو کوئی گھر میں پیدا ہی نہ ہونے دیتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بچیاں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک اور دو اور تین اور چار بچیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور بچہ اگر پیدا بھی ہو رہا ہے تو بڑے ہونے سے پہلے ہی اٹھایا بھی جا رہا ہے. تو بچوں اور بچیوں کا دینا اور نہ دینا سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بعض دفعہ دونوں فریق بالکل صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. عورت کو دیکھو تو وہ صحت مند ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقص نہیں ہے. مرد کو دیکھو تو وہ صحت مند اور کوئی نقص نہیں ہے. اور پھر بچہ پیدا نہیں ہوتا، پھر مولوی صاحب سے کہتے ہیں جی مولوی صاحب کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی پڑا توڑا، کوئی منتر جنتر، کچھ نہ کچھ تو کرو، آخر 6 سال ہو گئے شادی کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور مولانا بھی اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، وجنتر بھی اور منتر بھی اور جھاڑ بھی اور پونک بھی اور تعویذ بھی اور گنڈا بھی اور قرآن شریف کو خدا نے کتنی بار پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کو اگر منظور نہیں ہے تو سارے مولوی بھی اگر چاہیں گے تو نہیں ہونے گا، اللہ ہی چاہے گا تو ہوگا. لیکن بہرحال جیسے دواؤں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، ویسے دعاؤں میں اور جھاڑو میں بھی تاثیر رکھی ہے، بے اثر تو نہیں ہے یہ چیزیں. جیسے اللہ نے چیزوں میں جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی ہے کہ ایک جڑی بوٹی کے کھانے سے قبض ہو جاتا ہے، دوسری جڑی بوٹی کے کھانے سے اسہال ہو جاتا ہے اور دست ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جھاڑ پھونک میں اللہ نے آیتوں میں قرآن کریم کی دعاؤں میں حدیث کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے. ایک لطیفہ یاد آیا، ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا لڑکا بیمار ہوا، سارے حکیم ڈاکٹر اس کے علاج سے تھک گئے، شفا یاب نہیں ہو رہا تھا، اور بادشاہ نے کہا بھائی کوئی نہ کوئی تدبیر کرو، آخر اکلا بیٹا اور ولی عہد بننے والا، آگے اگر یہ نہ ہوا تو سارا نظام مملکت ہی تباہ ہو جائے گا، اس کو تو بچانا ضروری ہے. تو سارے حکیم اور ڈاکٹروں کو، ارسطو اور جالینوس کو اور شیخ بو علی سینا کو اور تمام حکماء طب یونان کو سب کو کنگال ڈالا، مگر وہاں تو اثر ہونے ہی والا نہیں تھا، اس لیے کہ جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے وہی اگر اس اثر کو روک لے تو کون اثر دے دے گا؟ یہ آگ کی فطرت میں اس کی ہدایت میں داخل ہے جلا دینا، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، کوئی چیز اس میں ڈالو، اس کا 100 برس کا پجاری بھی اس میں ڈال دے تو اس کو بھی جلا کے ہی مانے گی، یہ نہیں خیال کرے گی کہ 100 برس تک اس نے پوجا ہے اب اس کو کیا جلانے بیٹھو، لاؤ چھوڑ دو اس کو بخش دو، لیکن آگ میں ڈالو تو وہ جلا دے گی. اس لیے کہ اس بیچاری آگ کو یہ تو شعور ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی دنیا میں معبود بنایا جا رہا ہے اور لوگ مجھے بھی پوج رہے ہیں، وہ نہیں جانتی. ان کا معبود بھی اتنا بے شعور ہے کہ ان کے اپنے عابدوں کی عبادت کا شعور ہی نہیں اس کو ہوتا، اس لیے وہ جلا دیتی ہے. تو آگ کا مزاج جلا دینے کا، لیکن اللہ اگر چاہیں تو اس آگ میں سے جلانے کی صفت کو چھین لیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آگ کو عطا نے فرمانی عطا کی جلاتی ہے، ہمارے کہنے سے آج مت جلانا. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آج تو ٹھنڈا ہونا پڑے گا، آج آگ کی صفت ختم ہو گئی. تو ایسے ہی دواؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اگر چاہے تو اس تاثیر کو جاری فرما دے اور نہ چاہے تو اس پہ پابندی لگا دے. ویسے ہی جھاڑ پھونک کا مسئلہ بھی ہے، بے اثر تو نہیں ہے مگر اس کا پورا یہ اثر ہو جائے کہ ہو کے ہی رہے گا یہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط دعویٰ کرتا ہے، اور عادت بھی نہیں ہے کہ ہر جھاڑ پھونک پہ اس کا اثر اور شفایاب ہو ہی جائے، عادت بھی نہیں ہے. اس لیے متوکلین تو اس کو کرتے نہیں ہیں، لیکن شریعت میں بہرحال اس کی اجازت بھی دی گئی ہے اس کے شرائط کے ساتھ. تو بادشاہ کا لڑکا بیمار، سارے حکیم ڈاکٹر جب تھک گئے تو ملا جی کہا پھر جی کا نمبر آخر میں آتا ہے، کھانے میں دعوت میں اور گھر میں اگر 10 ملازم ہیں تو ان سب کی پہلے تنخواہ دینے کے بعد میں آخر میں یاد آئیں گے کہ اے امام صاحب کی تنخواہ تو رہ ہی گئی ہے. تو یہ ہمیشہ آخر میں یاد آتے ہیں، اور مشکل پڑے تو یاد آتے ہیں اور مشکل نہ پڑے تو یاد بھی نہیں آتے. پھر یہ تو حافظ جی کو بلایا گیا، امام صاحب کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ بچہ بیمار ہے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لمبے کرتے والا ہے، اونچے پاجامے والا ہے، گول ٹوپی والا، یہ نیچی گردن جھکا کے بیٹھنے والا، یہ کیا کرے گا؟ تو حکیم ڈاکٹر جو وہاں تھے وہ سب اندر ہی اندر گویا دل ہی دل میں اس کا استہزاء کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے، اور وہ امام صاحب حافظ جی اور حضرت جی اللہ والا بندہ وہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، بس ہوٹ تو ہل رہے تھے، باقی اور جسم کا کوئی حصہ نہیں ہل رہا تھا، ہوٹ ہل رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے. اور اس کے بعد بہرحال دم کیا اور شفا اللہ نے دے دی، وہاں اللہ نے اپنے بندے کی لاج رکھ لی. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے، سورہ فاتحہ کو اللہ نے سورہ شفا بنایا ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز میں ہی پڑھنے کو اتارا ہے، نہیں، بیماروں پہ دم کرنے کے واسطے بھی پڑھ لیا کرو، بیماروں کو شفا ہوگی انشاءاللہ. اس میں اللہ نے شفا اور تریاک رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج اس میں رکھا ہے، ہر زہر کا تریاک اس میں اللہ نے رکھا ہے. تو دم کرتے رہے، بیمار کچھ اچھا ہوتا رہا، اور اس کے بعد خیر بیمار تو اچھا ہو ہی گیا، لیکن مولانا بیٹھے اور جب اپنی اس محنت پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا اثر دیکھا تو طبیعت میں جولانی پیدا ہوئی اور اللہ تعالی نے القا شروع کر دیا. اب وہ آئے اور انہوں نے ان سب حکیموں کو ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا، گالی گلوچ شروع، گالی تو آتی ہے ان کو دیتے نہیں ہیں، عالموں کو اللہ والوں کو گالیاں دینا آتی ہیں مگر دیتے نہیں ہیں، اللہ نے منع کر دیا اس لیے نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر اجازت ہو جائے ادھر سے تو پھر اتنی زور کی یہ گالیاں دے سکتے ہیں اور لوگ اتنی زور کی گالیاں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تو ان گلی میں گزرے ہوئے ہیں جن گلیوں سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکتا ہے، جب ان گلیوں میں ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے گالیاں بھی مل جاتی ہیں ان کو، اس لیے گالیاں دیتے نہیں مگر دینا جانتے ہیں، تو بہت برا بھلا کہا اور ان کے تیور بدلتے رہے، گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتے رہے، کبھی پیلے ہو رہے کبھی زرد ہو رہے کبھی سرخ ہو رہے ہیں، مگر آخر بادشاہ کے یہاں بیٹھے ہیں، امام صاحب کو قیدی کیا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہا لا حول ولا قوت، مجھے پورا کیا مغالطہ لگ گیا ہے، میں نے آپ حضرات کی شانوں میں بڑی گستاخیاں کر ڈالی ہیں، بھائی میں معافی چاہتا ہوں اور آپ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، یار ان کے منع کے ان کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی تو وہ رنگ جو ان کا بدلا تھا اور بگڑا تھا وہ رنگ سنورنا شروع ہو گیا اور چہروں پر خوشی اور انبساط اور یہ سب کچھ آنے لگا، اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ دیکھو پہلے جو تم بگڑ رہے تھے تو میں نے تمہارے جسم پہ کوئی لاٹھی نہیں ماری تھی، کوئی چنگاری نہیں چھوڑی تھی، میں نے کچھ تمہارا چھین نہیں لیا تھا، تمہارے گھر میں چوری نہیں کی تھی، میرے ہوٹ ہی ہل رہے تھے صرف، مگر میرے ہوٹوں کے ہلنے سے خدا جانے آپ کے سارے بدن کیوں ہل رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور پھر دوبارہ میں نے دوسرے انداز سے اپنے ہوٹوں کو ہلایا اور تمہاری خوبیاں اور تمہاری مدد سرائی کی اور تمہارے متعلق میں نے کمالات ذکر کیے تو میں نے تم کو کچھ دے نہیں دیا، نہ ایک پیسہ دیا نہ دو پیسے دیے نہ کچھ کھانا کھلایا نہ چائے پلائی، اور پھر تمہارے چہروں پر بشاشت ہے، انشراح ہے، انبساط ہے، تو پہلی دفعہ میں نے کچھ چھینا نہیں تھا، دوسری دفعہ میں نے کچھ دیا نہیں، پہلے بھی میرے ہوٹ ہلے تھے اور دوبارہ بھی میرے ہوٹ ہلے ہیں، تو میرے ہوٹوں کے ہلنے سے محض گالیوں سے تمہاری تعریف ہو کے کرنے سے تمہارا رنگ بدل سکتا ہے، تو اگر اللہ کے بولوں کو میں زبان سے نکالوں اور ان سے حرکت کروں اور میرے ہوٹ جو ہلے وہ اللہ کی کسی دعا کے واسطے ہلے تو کیا اللہ بیماروں کو شفا نہیں دے سکتا؟ اس انداز سے ان کو سمجھایا کہ تو اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، میرے ہوٹوں کی تاثیر نہیں ہے، میرے ہوٹوں میں تو حرکت ہو رہی ہے اور دیکھو میرے ہوٹوں سے تم ساری دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، آخر گالی دینے سے کیا لگ جاتا ہے جا کے کسی، مگر گالی دینے سے چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور ساری طاقت اور توانائی اندر سے ابھر کے باہر آ جاتی ہے اور ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور ہاتھوں میں پھر لاٹھیاں آ جاتی ہیں اور لاٹھی یعنی بندوقیں آ جاتی ہیں اور یہی ہاتھ محض گالی دینے سے اس کے گھوڑے کو اس کی لبلبی پہ چلے جاتے ہیں اور گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو گالی سے تو گولیوں تک نوبت پہنچتی ہے حالانکہ ہوٹ سے نکلتی ہے وہ، تو انبیاء علیہ وسلم یہ جو سورت ہے سورہ شفا سورہ فاتحہ ہم کو ہدایت کی دعا کرنے کے لیے فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کی ضرورت ہے، تو یہ ہدایت جو ہے ایک اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی جو مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دی، وہ کیا ہدایت ہے؟ وہ توفیق ہے، ایمان بھی آ گیا ہے اور اس کے ساتھ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، مگر اللہ کی اگر توفیق نہ تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، اللہ اگر توفیق دے گا دل میں اگر جذبہ دے گا تو ہم ہدایت پر آئیں گے اور اگر نہیں دے گا تو نماز کو نہیں آئیں گے، تو یہ اہدنا صراط المستقیم کے معنی یہ ہے کہ یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، اور نبی کے حق میں اس دعا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ کو ایمان دیا، اس کے ساتھ پھر رسالت اور نبوت بخشی اور ہدایت پہ قائم فرمایا، لیکن اللہ تیری ہدایت کے درجات تو اللہ نہایت اور بے حد حساب ہیں، مجھے ان دردوں سے آگے جس ہدایت کے دردوں پہ میں فائز ہو گیا ہوں، نبوت اور رسالت کے درجے مجھے مل گئے ہیں، لیکن اگرچہ رسالت کے درجے تو پورے ہو گئے مگر رسول کی جو ولایت ہوتی ہے اس کے درجے تو ابھی باقی رہ گئے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات کی سیر ہے، اللہ تک سیر، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں، اور سیر اللہ کے بعد میں سیر فی اللہ ہوتی ہے، سیر اللہ کی تو حد ہوتی ہے صوفیاء کرام کے یہاں سالکین کے یہاں، لیکن سیر فی اللہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی ذات کی چونکہ کوئی حد نہیں ہے تو اللہ کی ذات میں غوطہ لگانے کی اور اس سے لذتیں حاصل کرنے کی، اس کے درجات طے کرنے کی نہایت ہی نہیں ہوتی، اور اس کا آخری مقام کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ملتا اور آخرت میں جانے کے بعد بھی نہیں ملے گا. ہر روز نہیں ہر جمعہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جلسے میں سورہ رحمان پڑھا کریں گے اور اللہ کی زیارت ہوا کرے گی. لیکن زیارت کے بعد بھی آخری منزل ہم کو نہیں ملی ہے, پھر اس کے بعد اگلے جمعہ کو اللہ اور درجے عطا فرمائے گا اور طرح کی زیارت ہوگی اور لا الہ نہایا زمانے تک یعنی غیر متناہی زمانے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وہاں پر وصول ہوتے رہیں گے اور اس کی رویت اور اس کا مشاہدہ ہوتا رہے گا وہ نیا ہوگا. بالکل اگلا مشاہدہ پچھلے مشاہدے سے بالکل نیا ہوگا. تو ہر درجہ پیغمبر کا بھی اگلا درجہ پچھلے درجے سے بڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے خود فرمایا والے الآخرۃ خیر لک من الاولی, تیرا اگلا درجہ تیرا اگلا حصہ اگلی زندگی تیری پچھلی زندگی سے بڑھیا ہے. اگرچہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور ایک دو روز آپ مسجد میں نہ آئے تو پڑوس میں ایک یہودی عورت رہتی تھی اور وہ کہنے لگی کہ ان کے اوپر جو جن آیا کرتا تھا اور ان کو جو کلمات تلقین کر جایا کرتا تھا وہ آنا بند ہو گیا ہے اور ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے, اب ان کو نہیں آنے لگا کچھ. تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, نہ تیرا رب ناراض ہوا ہے. یہ تو رات اور دن دہاڑے کی طرح سے تبدیلیاں ہیں اس عالم کائنات میں, کبھی دوہا اور دن دہاڑے کی دھوپ اور روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے گھٹا ٹوپ اندھیرا لاتا ہے اور جب چاہتا ہے تو دن دہاڑے کی روشنی لاتا ہے. اگر کوئی رات کو یہ کہنے لگے کہ دن اب دن کبھی نہیں آئے گا, یا دن کو کوئی کہنے لگے اب رات کبھی نہیں آئے گی, یہ اس کا خیال خام ہے. رات کے وقت میں رات آتی ہے, دن کے وقت میں دن آتا ہے, وحی کے وقت میں وحی آتی ہے, اور وحی جب بند ہوتی ہے تو بند ہونے کے وقت میں بند بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اگر دو چار دن وحی نہیں آئی ہے تو اس کے یہ معنی غلط ہے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو تیرا اگلا حال ہے وہ پچھلے حال سے بڑھ کر ہے, یعنی جو اب سے پانچ منٹ پہلے وحی کے نازل ہونے کا وقت تھا اور اب پانچ منٹ کے بعد میں وحی کے نازل نہ ہونے کا وقت ہے, تو یہ اگلا حصہ جو ہے آپ کی زندگی کا جس میں وحی آ نہیں رہی ہے, یہ حصہ آپ کا زندگی کا اس حصے سے بھی بڑھ کر ہے جس میں آپ پہ وحی ہو رہی تھی. آپ کا ہر اگلا حال پچھلے حال سے بڑھ کر ہے. تو جو حالات آپ کو حاصل تھے نبوت کے, رسالت کے, ختم رسالت کے, ختم نبوت کے اور عبادات کے اور معصومیت کے, ان سے اگلے درجے آپ کو مطلوب تھے, اس لیے ان کی دعا کے لیے فرمائے دین الصراط المستقیم, اگلے درجے بھی مجھے عطا فرما, اپنی ذات کی سیر بھی عطا فرما, اپنی ذات کے اندر چلنے والے درجات بھی مجھ کو عطا فرما, یعنی وہ لا الہ نہایا درجات بھی عطا فرما جو تیرے خزانے غیب میں مخفی اور مکنون ہیں ان کو بھی مجھے عطا فرما. تو اب کسی کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے, جتنی ہدایت مجھے حاصل ہے اس ہدایت کے لیے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ہدایت کو میرے لیے قائم رکھنا. مثلا ایمان حاصل ہے تو اب میں یہ دعا کر رہا اللہ صراط مستقیم پر رکھیے, یعنی میرے ایمان پر مجھے قائم رکھیے. اور اس کے ساتھ اس کی دعا ہے کہ ایمان کا جو درجہ مجھے حاصل ہو چکا ہے اس سے اگلا درجہ اور عطا فرما دیجو, ابھی میرا ایمان کچا اور کمزور ہے اس کو پختہ کر دیجو. تو یہ سب کے لیے دعا بالکل ٹھیک اور مناسب ہے. اولیاء اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو نے ہم کو ایک مقام عطا فرما دیا ہے, اس مقام کو قائم رکھنا, ایسا نہ ہو کہ شیطان کی یلغاروں سے اس میں کمزوری آ جائے اور ہم پیچھے کو لوٹنے لگیں, اور جو درجات اب تک ہم کو ولایت کے حاصل نہیں ہوئے وہ درجات بھی ہم کو عطا فرما. تو اہدنا الصراط المستقیم عوام کے لیے, خواص کے لیے, اہل اللہ کے لیے, صحابہ کے لیے, عشرہ مبشرہ حضرات کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر یکساں دعا ہے سب کو ہدایت پر قائم رہنے کی اور سب کو ہدایت کے درجات حاصل کرنے کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم ہم کو صراط مستقیم پر چلا, یہ ہدایت کے بارے میں جو ذرا سا ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا اس کا ازالہ ہو گیا. الحمدللہ یہ مضمون ذہن میں آ گیا کہ واقعتاً ہدایت کے بے شمار درجات ہیں اور ان میں سے کچھ درجے ہم کو حاصل ہو گئے تو سارے درجے ابھی حاصل نہیں ہوئے, اور اس وقت تک جب تک یہ منزل پر ہم نہ پہنچ جائیں اس وقت تک برقرار رہنے کی دعا مانگنا, جب تک ہمارا جہاز ہمارے ایئرپورٹ پر اتر کر خیریت سے ہم اس سے باہر نہ آ جائیں اس وقت تک خیر کی دعا مانگنا, جب تک ہماری ریل گاڑی ہماری راجدھانی ہم کو لے کر دلی نہ پہنچ جائے بمبئی نہ پہنچ جائے اس وقت تک خیر کی دعائیں مانگنا ضروری ہے. بچے پیدا ہونے کے بعد بھی بچوں کے سلامت رہنے کی دعا مانگنا ضروری ہے کہ پیدا ہو گئے لیکن پیدا کرنے والا پیدا کر کے لے بھی تو سکتا ہے نا، اس لیے محض پیدا ہونے کے بعد ہم سمجھے کامیاب ہو گئے، نہیں، کامیابی تو جب ہوگی جب بچہ بڑا ہو جائے گا، اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا، تب کہیں بڑا ہوگا تب کہیں ہدایت اور کامیابی ہوگی. تو اہدین الصراط المستقیم کا جو اشکال تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا، اور وہ مسئلہ جس کے متعلق کل عرض کیا تھا صراط مستقیم کیا چیز ہے وہ پھر مسئلہ آج رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ صراط مستقیم جس کے مانگنے کی انبیاء کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ صراط مستقیم ہے کیا چیز جس کی ہم دعا کرتے ہیں، اور 24 گھنٹے ہر وقت کی نماز میں ہر رکعت کے اندر اس دعا کو ہم مقرر سے کر دہراتے رہتے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ ایسا کوئی بیش قیمت موتی ہے، ایسی بیش قیمت کوئی چیز ہے جس کو سب کی جس کی سب کو حاجت ہے، اور ایک مرتبہ دعا کرنے کے بعد بھی قناعت نہیں کی جا سکتی، تا دم آخر دم فارغ مباس آخری سانس تک جب تک ہوش و حواس باقی رہیں، جب تک نماز فرض رہے گی، اور ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری رہے گا، تو وہ آخری وقت تک ہمیں یہ دعا مانگنے کی ہدایت اللہ نے فرمائی ہے. تو وہ صراط مستقیم بتائیں وہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا علمنا انفسنا وعلمنا توفي لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم رحمه الله فرما خدر فرما دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرما، کی برکتیں عطا فرما، اس رمضان کے مہینے کی برکات سے ہم کو محفوظ نہ فرما، مالا مال فرما، بیماروں کو شفائیں دے، قرضداروں کو قرضوں سے نجات دے، میرے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا، حاضرین مجمع کی جن مرادوں کو پورا فرما، آنے والی نسل کی اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو نمازی بنا، دیندار بنا، تمام قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما. جب تک زندہ رہے تو اسلامی اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دیجیے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو کلمے کے ساتھ ایمان ہمارا دیجیے. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.